السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین. محترم نعمان بھائی سفر میں، جس کی وجہ سے پھر یہ ذمہ داری مجھ پر لگائی گئی کہ یہاں پر اردو کا خطبہ جو ہے وہ کر لیا جائے. جو موضوع اس وقت انشاءاللہ جس کے حوالے سے خیال ہے کہ بات کی جائے، وہ یہ ہے کہ ہر سال سیلاب آتا ہے، تباہی ہوتی ہے یا ایسے کسی اور موقع پہ، اور پھر یہ سوالات اٹھتے ہیں اور پھر اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. اور ہمیشہ کی طرح دو طبقات جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پر بن چکے ہیں ذہنی طور پہ، ایک وہ کہ جس کا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بس یہ اللہ کا عذاب ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں. حقیقت تو یہی ہے، لیکن اس کی شاید وضاحت میں کہیں کوئی تشنگی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک طبقہ دوسرا وہ پھر اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے اور تنقید کرتا ہے، اور ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اپنی نالائکیوں کو اللہ کا عذاب کہہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے. تو اب دیکھیے، بات بڑی زبردست ہے. پورے قرآن اور حدیث کو پڑھتے چلے جائیے، نالائکیاں ہی ہیں جس کا دوسرا نام اللہ کا عذاب ہے. بات دونوں طرف سے ایک ہو رہی ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے. بس وہی کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے، کچھ اصولی باتیں سمجھ لیتے ہیں پہلے. تو دیکھیے، اللہ رب العزت کے حوالے سے ہمارا جو عقیدہ، ایمان باللہ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں بنیاد بڑی کلیئر ہے. جو کچھ ہونا ہے اللہ کے اذن سے ہونا ہے، اللہ کی مرضی سے ہونا ہے، اللہ کے حکم سے ہونا ہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر ہو جائے، اللہ کے اذن کے بغیر ہو جائے. ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا جس میں اللہ کی مرضی شامل نہ ہو. یہ تو بنیادی بات ہے. اب آ جائیے، بات کو آغاز کرنے کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طرز عمل کو اگر اپنے سامنے رکھ لیں ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمیں ملتا ہے اور متعدد احادیث میں ملتا ہے، جب تیز ہوا چلتی، کوئی آندھی آتی، یہاں تک کہ بادل امٹتے ہوئے آتے، گھٹا چھا جاتی، اور پھر جیسے پچھلے دنوں بھی معاملہ ہوا سورج گرہن، چاند گرہن، اس طرح کے واقعات ہوتے، تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ لپکتے نماز کی طرف. آپ استغفار کرتے، اللہ سے دعائیں کرتے، اور کئی احادیث ہیں، ایک آدمی کئی احادیث، کئی واقعات سے جو اس طرح کے معاملات سے بھرے پڑے ہیں. اور آپ سے جب پوچھا جاتا کہ بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو آپ اس کی وضاحت میں یہی بات ارشاد فرماتے کہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کے غضب کا، اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے. لہذا اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو. اور بارش کی مثال لے لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں، اور ان دعاؤں میں جتنی دعائیں بارش کے حوالے سے سکھائی گئیں، آپ نوٹ فرمائیے، ایک نقطہ خاص طور پر ہائی لائٹ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ یا اللہ اس کو ہمارے لیے رحمت بنانا، آسانی بنانا، نافع بنانا، ہمارے لیے زحمت کا یا عذاب کا یا تکلیف کا باعث نہ بنانا. یعنی وہی بارش جو میرے اور آپ کے لیے جینے کے لیے، زندگی کے لیے ضروری ہے، وہی بارش میرے اور آپ کے لیے زحمت بن سکتی ہے، عذاب بن سکتی ہے. اس دعاؤں کے اندر ان چیزوں کا اظہار ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، ہر مسلمان کے لیے سب سے اہم ترین دلیل ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، فوراً ہمیں کیا کرنا ہے؟ استغفار، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے. یہ بنیادی بات ہے. عقیدہ اور ایمان کی سطح پر اس بات کو سمجھیں سیلاب آ گیا یہ تباہی ہوئی، یہ اللہ کے غیظ و غضب کا، اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہو سکتا ہے، لہذا اصلاً ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اچھا یہ تو سیلاب اور زلزلہ اور بارش اور چاند گرہن اور یہ تو بڑے بڑے واقعات، اگر ہم اس وقت اپنی پوری صورتحال، اپنے حالات کا جائزہ لیں، انفرادی حالات اس وقت ہمارے کیا ہیں؟ قرآن نے ہمیں کہیں پر بھی خالی نہیں چھوڑا ہے، بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا ہے۔ انفرادی سطح پر کیا میں اور آپ ذہنی یا جسمانی سزاؤں میں اور عذابوں میں مبتلا نہیں ہیں؟ مثال کے طور پر سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے خوف کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، خوف کا عذاب، نوٹ فرمائیے، سورہ نحل کی آیت 112 ہے۔ خوف کا عذاب کیا ہے؟ ایک شخص کو خوف ہے، ڈر ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے۔ میں اور آپ اس وقت کس درجہ خوف میں مبتلا ہیں اندازہ ہے ہمیں؟ دیکھیے، ایک خوف وہ ہے جس کا تعلق تو مجاہدانہ زندگی سے ہے، جہنم میں جانے کا خوف، اللہ کے ناراض ہو جانے کا خوف، اس کو تو تقویٰ کہتے ہیں، وہ تو مطلوب ہے۔ لیکن وہ خوف اگر کسی کو میسر آ جائے، سبحان اللہ، وہ جو پیاری بات کہی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، پھر کوئی ڈر اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کی زندگی اطمینان میں آ جاتی ہے، سکون میں آ جاتی ہے، وہ سارے خوفوں سے، ڈروں سے نکل جاتا ہے، اس کو اطمینان مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ تو وہ خوف تو مطلوب ہے، اصلاً اس خوف کے لیے محنت کرنی ہے، لیکن بدقسمتی سے جب وہ والا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، اس ایک کو اگر کارساز نہیں مانا تو پتہ نہیں کتنوں کو ماننا پڑے گا، اس ایک کے سامنے سر نہیں جھکائے تو پتہ نہیں کتنوں کے سامنے جھکانا پڑے گا، اس ایک سے نہیں ڈر رہے تو ڈریں پھر۔ اور یہ اس وقت ہماری کیفیت ہے، یہ عذاب ہے اللہ کا۔ سزا کیا ہے؟ ڈر۔ جرم کیا ہے؟ اللہ کا ڈر نہ ہونا۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے، بے خوف ہوئے میں اللہ سے، اللہ کے احکامات توڑتے پھر رہے ہیں، کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے اصولوں کو پامال کر رہے ہیں، کس طرح معذرت کے ساتھ حیوان بنے ہوئے اس وقت، ہم سب جانتے ہیں، بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کا ڈر نہیں رہا، تو اب کتنے ڈر ہیں ہمارے گلی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، یہ خوف ہے کہ یہ باہر جا رہا ہے، ہمارا باپ بھائی شوہر پتہ نہیں واپس آئے گا نہیں آئے گا، باہر جانے والے کو یہ خوف ہے کہ یہ گھر میں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ خیر کرے واپس آؤں گا سب کچھ صحیح ملے، گلی کے بیچ میں کھڑے ہیں تو گلی کے کونے پر دیکھ دیکھ کر خوف میں کہ پتہ نہیں وہاں سے کوئی نکل کر آئے گا، ابھی بٹوا چھین لے گا، موبائل چھین لے گا، ابھی کوئی گولی مار دے گا۔ کوئی نوکری کرنے والا ہے تو اس خوف میں کہ نوکری ختم ہو جائے گی، بے روزگار ہو جاؤں گا، کیا ہوگا۔ کاروبار کرنے والا اس خوف میں کہ یہ مندہ پڑ جائے گا، یہ کیسے پورا ہوگا، کیا ہوگا۔ ابھی آج کل بارشوں کی، ایک تو وہ ہو گیا جو ہو گیا، بارش اور سیلاب، کراچی والے تو اچھی طرح سمجھتے ہیں، یہ کوئی کم خوف ہے کہ اس روڈ پہ جاؤں گا پتہ نہیں آگے بلاک ہے کیا ہے، پانی بھرا ہوا ہے، گٹر بھرا ہوا ہے، ایک مصیبت ہے۔ یعنی اس کی الگ الگ شکلیں ہیں نا۔ پھر اس کو اور بڑا کر لیجیے بچوں کے حوالے سے جو خوف، اور واقعتاً اس وقت اگر ذرا سا بھی درد ہم رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، تو اپنی جو نسل ہے اس کو دیکھ دیکھ کر کڑ رہے ہر شخص کے کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اپنے بچوں کو کیسے محفوظ رکھوں، کیسے بچاؤں، کیسے ان کے ایمان کی حفاظت کروں، کیسے ان کو اللہ کا بندہ بناؤں، اپنے گھروں میں فتنوں کو آنے سے کیسے روکوں۔ جو جتنا سینسیٹو ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ خوف کس طرح، یہ اندیشے اور یہ ڈر، امیر سے امیر ہو، غریب سے غریب ہو، خوف ہے، ڈر ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اسی آیت میں بھوک کے عذاب کا تذکرہ بھی ہے، بھوک کا عذاب۔ ایک طرف یہ عذاب باقاعدہ مینیفیسٹڈ ہے اس انداز میں کہ ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، اور جن کو مل رہا ہے ان کو ایسا مل رہا ہے کہ وہ کھا کر بجائے صحت مند ہونے کے بیمار ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف اس عذاب کی ایک مانوی کیفیت ہے، اور وہ کیا ہے کہ پیٹ بھر لیا ہے حلق تک، لیکن بھوک ختم نہیں ہو رہی، بھوک ختم ہونے میں نہیں آ رہی، پاگل ہوئے میں، دیوانے ہوئے میں، کھا کھا کے زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ آدمی کے اندر فل سٹاپ لگے اور اس کو اطمینان ہو کہ ہاں بھی کافی کھا لیا، بس کرو، اچھے سے اچھا، اچھے سے اچھا، اچھے سے اچھا، اور بہتر، اور بہتر، اور بہتر، زندگی کا مقصد سارا یہی، بھوک رہ گیا، کھانا پینا رہ گیا، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، پاگل ہوئے میں پاگل۔ یہ بھی ایک عذاب کی کوئی شکل ہے، کھا کھا کے تھک گئے، دانت توڑ لیے، بھوک ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی ہے، وہ ہر نئے سرے سے ہر دفعہ نئے ترتیب کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے
قرآن حکیم میں ایک بڑا سیدھا سیدھا اصول، شروع میں میں نے آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں اور خشکی، یہ سمندر میں یعنی خشکی میں اور تری میں پھیل گیا، مچ گیا عذاب. کیوں کیوں ہوا یہ؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوت ہیں کہ جو اس کا سبب بنے ہیں. اور اس کی حکمت بتائی جا رہی ہے، لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، لیذیقہم بعد الذی عملوا، یعنی تاکہ ان کو مزہ چکھایا جائے ان کے بعض اعمال کا. سارے اعمال کا تو حساب کتاب وہاں ہوگا قیامت والے دن، اس دن ہوگا ایک ایک عمل کا. دنیا اللہ تعالیٰ نے دارال امتحان بنایا ہے، دارال جزا نہیں بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اعمال کا بدلہ دنیا میں دکھاتے ہیں. یہ سزا گویا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے. پچھلی قوموں کا تذکرہ جب ہم پڑھتے ہیں، چاہے وہ قوم نوح ہو، چاہے وہ قوم شعیب ہو، قوم لوط ہو، قوم ہود ہو، قوم صالح ہو علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کرام رسول ہیں، ان سب کی قوموں پر عذاب کا تذکرہ قرآن کرتا ہے. تو دنیا میں بھی ان قوموں کو بدترین طریقے سے ہلاک کیا گیا، ان کو سزائیں دی گئیں، کسی کے اوپر آگ برسائی گئی، کسی پر پتھر برسائے گئے، کوئی زلزلے کا شکار، کوئی آندھی کا شکار، کوئی سیلاب کے ذریعے ڈبو کر مارا گیا. تو ان ساری قوموں پر یہ عذاب دنیا میں آیا، دنیا میں انہوں نے ان تکلیفوں کو سہا، ان اذیتوں کو سہا، اس کے بعد پھر یہ گئے ہیں اللہ کے سامنے اور اب وہاں عذاب بھگت رہے ہیں. اور قیامت والے دن یہ عذاب جو قرآن کہتا ہے دگنا کر دیا جائے گا، مزید بڑھا چڑھا دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو بعض اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے غضب کو، اللہ کی ناراضگی کو ایسے زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں ہی شروع ہو جاتی اور آخرت تک جاری رہے گی. اللہ پاک فرما رہے ہیں، بعد الذی عملوا، بعض اعمال جو انہوں نے کیے اس کا مزہ، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ پلٹ آئیں، شاید ان کو سبق مل جائے، ان کو نصیحت مل جائے. اور یہی بات کم و بیش سورہ شورا میں آئی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، نہیں آتی کوئی مصیبت تمہارے اوپر مگر یہ کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے. اور کتنا ہی تو وہ معاف کر دیتا ہے، کتنا ہی تو معاف کر دیتا ہے. اگر وہ ہر عمل پر پکڑ شروع کر دے تو چلتا پھرتا کوئی باقی نہ بچے. اب دیکھیے اس بات کی لاجک، جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ ایک بحث ہے کہ جو شروع ہو جاتی ہے جناب علی، بات کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل اور فہم دیا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اس دنیا کو گزارنے کے لیے دیا، اس کے پاس وہ عقل اور فہم نہیں ہے کہ بہت ساری باتوں کو وہ سمجھ سکے. تو جہاں اس کی عقل فہم ختم ہو جاتی ہے وہاں سے ایمان کا کام شروع ہوتا ہے، اور ایمان کا تو آغاز ایمان بالغیب سے ہوتا ہے. تو جو ایمان لے آیا اللہ پر، وہ اللہ کی ہر بات پر ایمان لے کر آیا، بات ختم. اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے تو ہے، پہلی بنیادی بات تو یہ ہے. اب اس کو سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے میرا بچہ خدا نہ خاصا اگر بیمار ہوا کہ جی پیٹ میں درد ہے، لوز موشنز ہو رہے ہیں، پہلا جملہ کیا کہتا ہوں میں اس سے، کیا کھایا تھا، کیا کھایا تھا بھائی؟ کوئی یقیناً تم نے غلط چیز کھائی ہے، کوئی خراب چیز کھائی ہے. اب آگے سے بچہ بولے یار کمال ہے، میں بیمار ہوں، مصیبت میں ہوں، یہ ابا میرے عجیب ہیں کہ آگے سے میری انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کیا کھایا تھا. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ تم نے کوئی غلط چیز کھائی ہے، کوئی تم نے ایسا اسپوائلڈ فوڈ جو بھی کہہ لیں، خراب کھانا کھایا، نتیجتاً تمہارا پیٹ خراب ہو گیا ہے نا بھائی، لاجیکل بات ہے. یا صبح صبح ایک بندہ بولے جی بڑا سر میں درد ہو رہا ہے، تو پیچھے سے بندہ بولے بھائی رات کو سوئے تھے. یعنی بات کو سمجھیں، بعض چاہے وہ بیماری کی صورت ہو یا کسی اور تکلیف کی صورت ہو، ہم فوراً ریلیٹ کرتے نہیں کرتے نا کسی نہ کسی چیز کے ساتھ، بھائی یہ کھاؤ گے تو یہ ہوگا، رات بھر جاگے ہو تو بھائی سر میں درد تو ہوگا نا، تکلیف تو ہوگی. تو کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی انسان جھیلتا ہے، اس کو ہم بیماری کہتے ہیں یا دکھ کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں. یہ تو بڑی لاجیکل بات ہے، سمجھ میں آتی ہے ہمارے. بالکل اسی طرح سے سمجھیے، جو ہماری عقل اور فہم میں نہ آنے والی چیزیں، جتنے بھی مصیبت، پریشانی، دکھ جو بھی ہمارے اوپر آتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کا ریلیشن، کوئی تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے. احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا ہے. ہاں ایک صورت ہے جہاں ون ون سچویشن ہے، اس کو آخر میں سمجھ لیتے ہیں، آغاز میں بنیادی طور پر سمجھ لیں. جب انسان اللہ کا باغی ہو جائے، نافرمان ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں کیوں دیے ہیں؟ اس لیے دیے ہیں کہ انسان ہنسی خوشی تمیز والی زندگی، عافیت والی زندگی، آسانی والی زندگی جی سکے، کیونکہ انسان انسان کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حرام کو حرام قرار دیا، دوسرے کا مال تمہارے اوپر حرام ہے، ایک زاویے سے یہ اللہ کا حکم ہے. جو شخص دوسرے کا مال کھائے گا وہ حرام کھائے گا، اللہ کے یہاں جواب دے ہوگا، آخرت میں سزاوار. یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں. اس کا اس زاویے سے ذرا دیکھیں، بڑا سیدھا سیدھا حساب ہے. اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا دوسرے کا مال دوسروں کے اوپر، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ فساد کا سبب ہے. آپ دوسرے کا مال ہڑپ کرنا شروع کریں، دوسروں کے ساتھ غبن کرنا شروع کریں، دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنا شروع کریں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ناچاکی پھیلے گی، فساد پھیلے گا، لڑائیاں پھیلیں گی، جھگڑے پھیلیں گے، انسان انسان کا دشمن بنے گا، انسان انسان کے ساتھ لڑے گا. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سزا ہے کہ نہیں ہے؟ عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دے دیا، نکاح کا بندھن بیچ میں شرط رکھ دی، یہ ہے دائرہ، اس سے اپنی خواہش پوری کرو، اس سے اوپر جاؤ گے یہ زنا ہے، یہ حرام ہے. اچھا بھائی، ایک طرف تو زاویہ یہ ہے کہ اللہ نے سخت ناپسندیدہ یہ عمل قرار دیا، اس کی سزا کل ملے گی، آخرت میں جہنم میں جلنا پڑے گا، ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیے اس زاویے سے دیکھیے، اللہ نے کیوں حرام کر دیا زنا کو؟ زنا سے کیا ہوتا ہے؟ گھر تباہ ہوتے ہیں، معاشرے تباہ ہوتے ہیں. ذرا تصور میں لائیے کہ اگر زنا عام ہو جائے، اور آج مغربی دنیا اس کو بھگت رہی ہے کہ نہیں بھگت رہی؟ ہمیں تو بڑا اس کو زبردست کر کے دکھایا جاتا ہے، ذرا دیکھیں قریب سے تو پتا چلے کہ فیملی سسٹم کس طرح سے وہاں تباہ ہوا ہے. لوگ سر پھوڑتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا کے لیے یہ واپس کرو، اور وہ واپسی کا سفر بھی شروع تقریباً کر چکے ہیں. کیسی کیسی پابندیاں لگا رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، حیوانیت سے انسانیت کی طرف دوبارہ آنے کے لیے آسان نہیں ہے اب، اور ہم تیزی سے وہیں جا رہے ہیں. تو بات میں جو سمجھا رہا ہوں کہ اگر زنا عام ہو جائے تو کیا گھر کی عزت محفوظ رہے گی؟ گھر کی عزت سے مراد کیا ہے؟ ماں بہن بیٹی جو کہ ایک تعظیم، ایک توقیر، ایک عزت، ایک اکرام کا سمبل ہیں، حیا کا سمبل ہیں، وہ ایک پبلک پراپرٹی بن جائے، کوئی بھی ایرا غیرہ جو ہے وہ معاذ اللہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مجھے بتائیے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق اچھا رہے گا؟ کسی بیوی کو پتا چلے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ ناجائز تعلق میں ہے، کسی مرد کو خدا نہ خاصہ پتا چلے اس کی عورت جو ہے وہ زانیہ ہے، کیا یہ گھر کبھی بھی، مجھے بتائیے، یہ چلے گا؟ ان کے بچے جو ہیں وہ ایک تعظیم، تمیز والے، ایک پاکیزہ، ایک تربیت کے ساتھ پل سکیں گے؟ یعنی یہ عجیب ایک پوری تباہی ہے کہ جس کا پیش خیمہ یہ عمل ہے زنا، اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا. چوری چکاری اللہ نے حرام کیوں؟ ہم جانتے ہیں چوریاں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ ارے بھائی، فساد ہوگا، مصیبت آئے گی، کرپشن ہوگی. اللہ کے نبی کی حدیثیں موجود ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ سارے اعمال، بالخصوص جن کا تعلق انسان کا انسان کے ساتھ تعلق کی بنیاد، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جو کچھ بھی پابند کیا گیا ہے جن معاملات میں، اس سے ہے یہ معاملات جنہیں ہم کہتے ہیں. تم دوسروں کے ساتھ زیادتی کرو گے، دوسروں کا مال کھاؤ گے، دوسروں کا حق کھاؤ گے، نتیجتاً فساد پھیلے گا، نتیجتاً گڑبڑ ہوگی، نتیجتاً کیا ہوگا؟ یہ عذاب آئیں گے، قحط آئے گا، بدحالی آئے گی، فساد ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی. یہ سب کچھ آج ہمارے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ ہے یہ اللہ کا عذاب. سبب کیا چیز بن رہی ہے؟ ہمارے اعمال. اور یہی بات دونوں طرف سے کہی جا رہی ہے، جو شروع میں عرض کر رہا تھا، بات تو یہی کی جا رہی ہے. یہ اپنے کرتوت ہیں نا، بیوقوفیاں ہیں نا. اچھا، اسی طرح اور اسٹیپ کو آگے سے آگے بڑھاتے جائیے. ایک قوم جس کی اکثریت کرپشن میں مبتلا ہو، ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کی بات ہو رہی ہے، کیسا ہے، ہڈن ٹروتھ ہے یہ. انتہا یہ ہے کہ کوئی ایک دو سال پہلے ایک ڈاکومنٹری میں دیکھ رہا تھا، تو ریسرچ کر کے اس شخص نے ایک جو سٹیٹسٹکس رکھی، وہ بس شرمندگی ہی ہم کر سکتے ہیں، کیا بولیں. وہ کہتا ہے کہ اس وقت اس قوم، پاکستانی قوم کی بات ہو رہی ہے، یہ دو سال پہلے کی اس کی ریسرچ ہے، وہ کہتا ہے کہ 70% لوگ حلال رزق پر نہیں ہیں. 70%, 7% کی بات نہیں ہو رہی ہے, 70% جس ملک میں رہنے والے لوگ اپنی معیشت کو حرام سے پلید کر چکے ہوں, اب وہ کسی نے کم کسی نے زیادہ, کوئی پورا 100% حرام ہے ٹھیک ہے وہ ہوگا, کوئی 5-10%, کوئی 50% پہ, کوئی 40 پہ, کوئی 30 پہ, کوئی جو بھی ہے, نجاست کا تو ایک قطرہ پورے پاکیزہ صاف بالٹی کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے ہم جانتے ہیں. تو بات یہ ہو رہی ہے 2-2.5 سال پہلے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ 70% افراد ہیں جو حلال رزق پر پوری طرح نہیں رہے, اب تو صورتحال شاید پچھلے 2-2.5 سال میں اور زیادہ ورسٹ ہو چکی ہے, اب تو حالات اور زیادہ خراب ہو چکے, پتہ نہیں 80 پہ یا کہاں پہنچیے کو اللہ جانے. سمجھیے گا بات, جس قوم کے 70-80% لوگ کرپشن میں مبتلا ہوں, کرپشن, ایک مالی, ایک پلمبر, ایک الیکٹریشن, ایک سبزی والا, ایک گوشت فروش, اسی طرح اس سے اوپر آئیے ایک آفس میں ایک کلرک, ایک سی ای او, ایک مینیجنگ ڈائریکٹر, ایک فلاں, گورنمنٹ اداروں میں جو اس وقت ہو رہا ہے, پرائیویٹ اداروں میں جو اس وقت ہو رہا ہے, کاروباروں میں جو اس وقت ہو رہا ہے, مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, ایسی داستانیں ہیں کہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں سر کے کہ یا اللہ, کرپشن بھی کوئی کرپشن ہو, کوئی مثال بھی کوئی مثال ہو, انسانی تاریخ کو شرما دیا بھائی ہم نے, تو انسانی تاریخ کو شرما دیا ہم نے, یقین کریں وہ داستان رقم ہوگی اگر یہ دنیا رہ گئی اگلے 200-400 سال بعد, اگر رہ گئی, امکان تو کم ہے اللہ جانتا ہے, تو شاید اس قوم کی کرپشن کی داستان اگر کبھی سنائی جائے گی تو لوگ حیران ہو جائیں گے, اچھا یہ بھی ممکن ہے, ایسی بھی کوئی قوم تھی, یہ کرپشن کا لیول ہے یہ. تو جس قوم کے 70-80% لوگ کرپشن کر رہے ہوں, مجھے بتائیے اس قوم میں حکمران فرشتے آئیں گے, آسمان سے آئیں گے, دودھ کے دھلے ہوئے آئیں گے, ایماندار, دیانتدار, سمجھدار, مطلب یہ کس طرح کی بات ہم کر رہے ہیں بھائی, کس طرح کی بات ہم کر رہے ہیں. یہی بات, یہ 100 باتوں کی ایک بات ہے, سمجھ لیجئے. اعمالکم اعمالکم, کس نے فرمایا؟ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے اعمال, تمہارے کرتوت تمہارے حکمران بن جاتے ہیں. میرا نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے بھائی تعلق ہے, نہ میں کسی کو فیور, نہ کسی کا اگینسٹ, کوئی اس چیز کو سیاسی رنگ نہ دیجیے گا خدا کے لیے, میرا کوئی سے لینے دینا نہیں ہے کہ اس وقت کس کی گورنمنٹ ہے, اس سے پہلے کس کی تھی, اس سے پہلے کس کی تھی. میں تو ایک بات جانتا ہوں, میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے اس ملک پر جتنے لوگوں کو حکمران دیکھا ہے سارے ایک سے بڑھ کر ایک کرپٹ ہیں, اور سب کے جانے کے بعد اس کی وہ داستانیں آتی ہیں, لمبی لسٹ آتی ہے, ہر کوئی پچھلوں کا کٹا چھٹا کھول رہا ہوتا ہے, یہ سیاستدان اور یہ فلاں, ایک چھوٹے سے چھوٹے ایم این اے اور ایم پی اے اور کونسلر سے لے کر اوپر سے اوپر وزیر اعظم اور صدر, اور اب تو صورتحال کیا ہو گئی ہے بھائی, اس کرپشن کی داستانوں میں اب تو ہماری پاکیزہ اعلی فوج بھی جو ہے وہ اپنے کرنا میں جو ہے وہ لکھ رہی ہے, داستانیں لکھ رہی ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی اب تو. جس قوم کی عدالت کا جو سب سے بڑا جج ہو اس کی کرپشن کی داستانیں زد عام ہو, زبان زد عام, حیران ہے انسان, ادھر ریٹائر ہوئے اور ادھر جا کر اپنے کروڑوں اربوں خربوں روپے جو بچا کر لے گئے وہاں سے بیٹھ کر عیاشیاں, یہ سپریم کورٹ کے جج کی بات ہو رہی ہے, یہ چیف آف آرمی اسٹاف کی بات ہو رہی ہے, یہ کرنلوں جرنلوں کی باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ سیاستدان اور پولیس اور رینجرز اور گورنمنٹ کے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ, کیا ان کی مثالیں ہم دیں, کیا ان کے ہم داستانوں کو جو ہے وہ یہاں بیان کریں. ہر شخص جس طرح اس گندگی میں اپنے ہاتھ دھو رہا ہے, الامان الحفیظ, اساتذہ ہوں, وکلا ہوں, ڈاکٹرز ہوں. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے معذرت کے ساتھ, ایک معاملہ ہوا, ایک بڑا سیدھا سیدھا معاملہ, اب وہ رشتے دار ہوتے ہیں پوچھ لیتے ہیں, اور انہوں نے مجھے بھیجا, جی ڈاکٹر نے یہ دوائی لکھی تھی, میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہوں کہ یا اللہ, اتنی تھوڑی الف بے مجھے بھی آتی ہے, بھائی یہ آپ کیوں لکھ رہے ہو یہ دوائی, صرف مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اپنا, سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے, سب کو پتا ہے, اس کو پیشنٹ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اس کو 1000 روپے کا نوٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے 1000 روپے کا نوٹ, معذرت کے ساتھ, یہ تو ہر شعبہ، ہر ادارہ، ہر جگہ، گھروں سے لے کر پارلیمنٹ تک، کون سی جگہ ہے جہاں کوئی ہمیں نکال کر کوئی دے کہ یہ بندہ ہے کہ جو 100% حلال رزق کما رہا ہے؟ اور اس صورت میں جب حکمران ہمارے اوپر آئیں گے، کوئی لاجیکل بات ہے، ایک آلو بیچنے والا 10 روپے کی کرپشن کر رہا ہے تو جو ملک کا صدر اور وزیر اعظم ہے وہ کیا خیال ہے، وہ کتنے کی کرے گا بھائی؟ 10 ارب کی کرے گا نا، اس میں حیرانگی کیا ہے؟ اس میں ایسی بات کیا ہے جس پر ہم حیران ہو؟ کوئی حیرانی نہیں ہے اس میں. اور جب یہ کرپٹ حکمران ہمارے سروں پر آئیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ماضی میں بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کی عیاشیاں ہوتی تھیں، ان کی عیاشیوں کا نتیجہ عوام بیچاری بھگتا کرتی تھی. آج یہ جمہوریت کے نام پر ہیں، وہی سب بادشاہ، ان کی نسلیں ہیں، وہی ہیں. کچھ ہیں پرائم فیملیز کے جو ہمارے سروں کے اوپر بادشاہت ہے، اور کچھ بھی نہیں جو مسلط کیے گئے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے. اور جب حکمران نا اہل ہو، نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جو اس وقت آج ہمارے یہاں ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہمارے سامنے ہے. ایک مجرم کو آپ نے حکمران بنا دیا تو وہ کون سے قوانین بنائے گا؟ وہ قوانین بنائے گا، وہ سسٹم بنائے گا، وہ میکانزم بنائے گا جو مجرموں کو سپورٹ کرے. بڑی لوجیکل بات ہے بھائی، ایک مجرم کے ہاتھ میں آپ نے جب دے دیا فیصلہ کرنے کا اختیار، اور اس کے سامنے لائے گئے ایک کرپٹ آدمی اور ایک دیانتدار آدمی، کس کو فیور کرے؟ وہ خود جب خود کرپٹ ہے تو کرپٹ کو فیور کرے گا نا. وہ جو نظام بنائے گا، میکانزم، یہ عدالتی نظام جو ہمارے چل رہے ہیں، مجرموں کو سزائیں نہیں مل رہی، معصوموں بے گناہوں کو سزائیں مل رہی ہیں، وہ اذیت میں، مصیبت میں، اس لیے کہ یہ نظام بنانے والے سارے کے سارے مجرم ہیں. تو بات جو اس وقت ہم جہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تو بڑی سیدھی سادی بات ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے انفرادی سطح پر ہو، بے چینی، خوف، اضطراب، خاندانی سطح پر، فیملی سسٹم میں، ہمارے یہاں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، کس کس بات کو ریلیٹ کریں گے بھائی؟ طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں. اب میں آپ سے کہوں یہ اللہ کے عذاب نہیں تو کیا ہے، تو شاید آپ کہیں عجیب بات کریں. ارے بھائی ہے کیوں، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اس عذاب کے پیچھے ریزن بھی ہم کو معلوم ہے، ہمارا گناہ بھی ہم کو معلوم ہے. گھر گھر کے اندر بے حیائی کا مواد بھر کے دے دیا گیا ہے، ہر شخص فرسٹریٹڈ ہے اس بے حیائی کے عذاب کی وجہ سے، ذہنی طور پر پریشان ہے، حیوان بنا ہوا ہے، جانور بنا ہوا ہے. میں تو ظاہر ہے کیونکہ اللہ نے یہ اس مسند پہ بٹھا دیا ہے تو لوگ اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، اپنی چیزیں بتاتے ہیں، میں ان کو یہاں ڈسکس تو نہیں کر سکتا، لیکن حیرانگی ہوتی ہے. طلاق ہونے کی وجوہات سامنے آ رہی ہیں، اور ایسی ایسی وجوہات کہ اپنا سر پیٹنے کو دل کرتا ہے، اللہ ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ حیوانیت کس طرح سے ہمارے سروں پر سوار ہو رہی ہے، نتیجہ بھگت رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ پیچھے ریزن کیا ہے. 12 سال کے بچے کو انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ موبائل فون پکڑا کے اپنا کمرہ دے کے چھوڑ دیا ہے، اور امید ہم یہ لگا رہے ہیں کہ اس میں وہ اللہ اللہ کر رہا ہوگا، کوئی نعت سن رہا ہوگا، ہم سن رہا ہوگا. کیا پاگلپن ہے یہ! اس بے حیائی کے اس گھڑ نے، اس دجال نے 50-50, 60-60 سال کے بندوں کو نہیں چھوڑا ہوا تو وہ 10 سال, 12 سال اور 15 سال کے بچے بچیوں کو چھوڑے گا. اسکولوں کے اندر کیسز آ رہے ہیں، بچے بچیاں چھوٹے چھوٹے 9th کے، میٹرک کے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کا عذاب ہے. خاندانی ناچاکیاں 2023 میں جو فگر سامنے آئی ہے، سندھ کی بات ہو رہی ہے، صرف سندھ کی عدالتوں میں صرف ایک سال کی اگر اسٹیٹکس، 2023 ایک دن میں 30 کیس فائل ہوئے ہیں طلاق کے، ایک دن کی بات ہو رہی ہے بھائی، پورے سال کے نہیں بتا رہا میں آپ کو. 2023 سندھ کی ہائی جو عدالتیں ہیں، فیملی عدالتیں، روزانہ 30 کیس فائل کیے گئے ہیں طلاق کے. اس سندھ کی بات ہو رہی ہے، یہ میں جرمنی، آسٹریلیا اور امریکہ کی باتیں نہیں کر رہا. یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں اس وقت معاشرتی سطح پہ جو حال ہمارا ہے. اولادیں جس طرح خدا بنی ہوئی ہیں اپنی ماں باپ کی، بے حیائی، یہ بد تہذیبی، پھر جو مہنگائی، یہ مہنگائی کا عذاب جس ہم اس وقت بھگت رہے ہیں، جو دیوالیہ نکلا جا رہا ہے ایک عام آدمی کا، لاکھوں روپے اس کے لیے کم پڑ رہے ہیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، پاگل ہوا ہوا انسان، پاگل ہوا ہوا، دسترخوان سمٹتے چلے جا رہے ہیں، دینے والے ہاتھ جو کہیں رک گئے تھے اب لینے والے ہاتھوں میں شمار ہونے لگے ہیں. بینکوں میں جا کے قرضے اپلائی کر رہے ہیں لوگ, ایک اس سے قرضہ, ایک اب تو معاذ اللہ مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ اب تو کسی رشتے دار کو دیکھ کے یا دوست کو دیکھ کے ڈر لگنے لگتا ہے کہ یہ پیسے نہ مانگ لے. عجیب پاگلپن ہو گیا ہے. مہنگائی نے جس طرح سے گردن ذبح کی ہوئی ہے انسانوں کی اس وقت, ہم یہ اللہ کے عذاب ہیں. اور پھر سیاسی جو کچھ بھی سطح پر ہو رہا ہے, تماشے ہو رہے ہیں. تو بات کو سمجھیے بھائی, یہ ہمارے اعمال ہیں جن کی سزا ہم بھگت رہے ہیں, اور ان کے ریزنز بڑے کلیئر ہیں, بڑے سادہ ہیں, بڑے سیدھے ہیں. یہ ایک سیدھا سیدھا ریزن بنتا ہے ان عذابوں کا, ان شامت اعمال جسے ہم کہتے ہیں, جو سامنے سامنے نظر آتے ہیں انہی کے اندر. اب دیکھیے بات جہاں سے شروع کی تھی, سیلاب آ گیا, تباہی ہو گئی, بربادی ہو گئی. اب کوئی کہے کہ بھئی یہ اس میں عذاب کہاں سے ہے؟ اچھا چلو یہ اگر عذاب مان لیں تو اس میں بدعمالیاں کیا ہیں؟ بدعمالیاں یہی ہیں نا ساری. بدعمالیوں کی مثالیں اور کیا ہیں؟ حکمران جب آپ نے کرپ ترین لا کر سروں پر بٹھا لیے اپنے اعمال کی وجہ سے, تو وہ کیوں خیال کریں گے ہمارا؟ وہ کیوں ایسی منصوبہ بندی کریں گے؟ وہ کیوں وہاں پر انویسٹ کریں گے جس سے عوام کو فائدہ؟ عوام تو پاگل ہے. وہ کسی نے کہانی بنائی تھی بڑی عجیب کہ ایک بستی میں ایک بادشاہ جو ہے عیاشیوں میں مبتلا تھا, خزانہ خالی ہو گیا, بڑا پریشان ہوا. اس نے وزیر کو بلایا, اور پچھلے بادشاہوں کا تو وزیر رکھنے کا مقصد ہی ہوتا تھا کہ مسئلے کا حل بتاؤ, بادشاہ تو بس عیاشی کرنے کے لیے ہوتے تھے. وزیر سے کہا کہ بھئی خزانہ خالی ہے, میں کیا کروں بتاؤ, مشورہ دو. اس نے کہا بادشاہ سلامت, جو باقی کچھ آپ کے پاس مال بچا ایک پل بنوا دیں دریا کے اوپر. تمہارا دماغ خراب ہے, میں کہہ رہا ہوں یہاں میرے پاس اپنی عیاشیوں کے لیے پیسہ نہیں بچ رہا, تم کہہ رہے ہو کہ پل بنا دوں. کرے بادشاہ سلامت سنے تو صحیح, آپ پل بنا دیں اس لیے کہ لوگوں کو دریا پار کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے, آپ وہاں پل بنائیں اور اس پل کے اوپر سے گزرنے کا ٹیکس رکھ دیں ایک روپیہ. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, بادشاہ نے پل بنوا دیا, ایک روپیہ ٹیکس رکھ دیا. پتا چلا بادشاہ سلامت کی جے, بادشاہ سلامت کی زبردست نعرے لگ رہے ہیں, جلوس نکل رہے ہیں بادشاہ کے حق میں, بادشاہ زندہ رہے, بادشاہ سلامت کی جے ہو, فلاں ہو, اتنا بڑا مسئلہ ہمارا حل کر دیا, پل بنا دیا. اب ایک ایک روپیہ ٹیکس آنا شروع ہوا, بادشاہ کا خزانہ بھر گیا, لگائے 10 تھے مل گئے 100, بادشاہ سلامت کی عیاشیاں اور بڑھ گئیں, خزانہ پھر خالی ہو گیا. پھر وزیر کو بلایا, اس نے کہا بادشاہ سلامت ٹینشن کیا ہے, پل بن گیا نا, ٹیکس 2 روپے کر دیں. بادشاہ نے 2 کر دیے. بادشاہ نے کہا بھائی عوام آ جائے گی میرے خلاف. وزیر نے کہا پریشان نہ ہو, بادشاہ نے 2 کر دیے, کچھ نہیں ہوا. پھر خزانہ خالی, پھر وزیر کو بلایا, اس نے کہا بڑھا دیں. بادشاہ نے 5 کر دیے. اب بادشاہ ڈر رہا ہے کہ عوام آئے گی مارے گی مجھے, محل پر جو ہے وہ بلوائی آ جائیں گے اور ہنگامہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوا. اب بادشاہ کو فکر ہوئی, یار یہ کیا چکر ہے, کچھ ہو نہیں رہا. اس نے صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ عوام میرے خلاف کڑی ہوتی کہ نہیں ہوتی, اس نے ٹیکس 10 روپے کر دیا, کچھ نہیں ہوا. ہر آدمی جا رہا ہے 10 روپے ٹیکس دے رہا ہے, اب بڑا پریشان. اس نے 20 روپے ٹیکس کر دیا, کچھ نہیں ہوا, عوام 20 روپے ٹیکس دے رہی ہے, جا رہی ہے. اب تو اس کو بڑا عجیب لگا. بادشاہ نے آرڈر پاس کیا کہ اب اس پل سے جو گزرے گا 50 روپے ٹیکس دے گا اور اس کو 2 جوتے بھی مارے جائیں گے. اب بادشاہ نے کہا اب عوام آئے گی, اب تو شور ہوگا, اب تو ہنگامہ ہوگا, اب تو کچھ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوا, بڑا پریشان ہو گیا, بڑا پریشان ہو گیا. آخرکار 2-4 دن کے بعد اس کو صبح میں کچھ آوازیں سنائی دی. اس نے کہا بھائی چلو لوگ آئے بھائی احتجاج کرنے, دیکھا اپنے وزیر کو بلوایا, دیکھا میں کہہ رہا تھا نا کہ میری عوام ابھی آئے گی. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ان کی بات تو سن لیں جا کے. بادشاہ گیا باہر, عوام کا ایک جمع غفیر کھڑا ہوا ہے. اب وہاں پہنچا تو اس کو یہ لگا کہ وہ بادشاہ سلامت مردہ باد کہہ رہے ہوں گے, لیکن جب قریب گیا تو وہ بادشاہ سلامت زندہ باد, بادشاہ سلامت کی جوالا. پریشان ہو گیا وہ, یار یہ کیا, ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ وہ نمائندہ آگے بڑھا کہنے کا بادشاہ سلامت آپ کیسے, آپ ہمارے برداتا اور ہمارے انداتا اور فلاں اور یہ. اور ارے بھائی ہوا کیا ہے بادشاہ سلامت, وہ آپ نے پل بنا کر ہماری نسلوں پر ایسا. ارے بھائی تو اگلی بات کیا ہے بادشاہ سلامت, وہ آپ نے جو وہاں جوتے مارنے والے کھڑے کیے ہیں نا, وہ صرف 2-3 ہیں, لمبی لائن لگ جاتی ہے, اگر ان کی تعداد بڑھا دیں تو ہمیں ذرا جلدی وہاں سے فارغ ہو کر نکل جائیں گے. تو اگر آپ کو اس کہانی میں اپنے ساتھ کوئی موافقت نظر آ رہی ہے تو یہ اچھمبے کی بات نہیں ہے. بے حسی کی جس سطح پر ہمیں, بہرحال جناب علی موضوع ہمارا یہ تھا کہ اللہ رب العزت قادر ہے. سورہ انعام میں یہ بات آتی ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا پھر وہ تمہیں قوموں میں اور گروہوں میں تقسیم کر کے ایک کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے. یہ سارے عذاب ہیں جو اس وقت ہم بھگت رہے ہیں. بھوک اور خوف کی عذاب کی مثال میں نے آپ کو دے دی. یہ جتنے عذابات جو اس وقت ہم، مہنگائی کا عذاب ہو یا کراچی والوں کی میں اسپیسیفک بات کروں، یہ سڑکوں کا عذاب، ٹریفک کا عذاب، لوڈ شیڈنگ کا عذاب، پانی کا عذاب، یہ سارے عذاب ہیں. اور ان عذابوں کے پیچھے ہمارے اعمال ہیں. ہاں، وہ دوسری اور تیسری کیفیت کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں. سوال یہ آتا ہے کہ بھئی ہر آدمی تو گناہگار نہیں ہے، پھر ہر آدمی سزا کیوں بھگت رہا ہے؟ تو بعض کے لیے یہ عذاب اور بعض کے لیے یہ آزمائش ہوتی ہے، جان لیں اس بات کو. آج مہنگائی کس کے لیے مسئلہ ہے؟ جو حلال پر اکتفا کیے بیٹھا ہے. مہنگائی تو اس کے لیے مسئلہ ہے. ایک حرام خور کے لیے مہنگائی کوئی مسئلہ ہے؟ ایک رشوت خور کے لیے مہنگائی کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ لوگوں کا مال پہلے بھی کھا رہا تھا اور کھانا شروع کر دے گا، اس کو کیا پریشانی ہے؟ مہنگائی کس چڑیا کا نام ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے مہنگائی اس کے لیے. لوگوں کا خون چوس چوس کے اپنے عالیشان جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں محل، ان کے لیے مہنگائی نام کی چیز کیا ہے؟ تو بات کو سمجھے، مہنگائی اس وقت اصلا ایک طرف عذاب ہے اللہ کا ہمارے اعمال کی وجہ سے، اور ایک طرف آزمائش ہے اللہ کے نیک بندوں کی کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم استقامت دکھاتے ہو کہ نہیں، تم حلال پر ٹکے رہتے ہو کہ نہیں. کیونکہ یہ بڑا سخت وقت ہے. اچھے اچھوں جو ہیں وہ پھسل چکے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے دسترخوان کو مینٹین نہیں کر پا رہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جب سب کھا رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑا کھا لیں، جب سب گڑبڑ کر رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑی سی کر لیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی آزمائش ہے، یہی آزمائش ہے، یہی استقامت اللہ کے سامنے رکھنی ہے. بھوکے رہنا منظور ہو جائے لیکن حرام کا نوالا اپنے اور اپنے بچوں کے منہ میں نہیں ڈالنا، یہ آزمائش ہے. تو حالات کا خراب ہونا، سیلاب آنا ہو یا زلزلہ آنا ہو یا یہ والے سارے عذابات ہوں، یہ آزمائش کی صورت ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی. اور جو اس آزمائش میں پورا اترے گا انشاءاللہ، وہ دنیا میں تو ہوگی اس کے لیے مشکل، اللہ کے یہاں وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں، درجات بھی بڑھاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جو ان کو نہیں ارادہ ان کا ہوتا لیکن ہو گیا، بہرحال جذبات میں غلطی سے. تو اللہ نے یہ کرم فرمایا دنیا کے اندر بعض عذابات کے ذریعے ان لوگوں کے جو کہ ہیں تو عملاً گناہگار لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ یا ان کا طرز عمل باغیوں والا نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے بن کر رہنا چاہتے ہیں، بہرحال جذبات میں غلطی کر بیٹھے ہیں، اللہ کچھ عذابوں کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے ان کے ان گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں. اور یہ گناہ، یہ جو عذاب ہیں، یہ مصیبتیں کل کو قیامت کے دن ان کے لیے گناہوں کی گویا معافی کا سبب بن رہے ہوں گے. تو ہے یہ سب اللہ کی طرف سے، کسی کے لیے عذاب، کسی کے لیے آزمائش، کسی کے لیے گناہوں کی معافی کا سبب. اور ان سب کو اگر صحیح، یعنی عذاب والی کیفیت کو اگر دھونا ہے تو کرنا کیا ہے؟ توبہ کرنی ہے، پلٹنا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، سورہ ہود میں، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. تو ہم اپنے اعمال ٹھیک کر لیں، ہم اپنی دیانتداری، اپنے معاملات، اپنی جو بھی چیزیں ہیں ان کو صحیح کر لیں، ہم سب عزم کر لیں کہ حلال پر اکتفا کریں گے، دوسرے کا مال نہیں کھائیں گے، دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ایسے جس کو کہتے ہیں نا چٹکی بجا کر، بس یہ کرنے کی دیر ہے، یہ حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم دیکھیں گے، حیران ہوں گے. اللہ کی دین کا نفاذ کرنا شروع کر دیں. حدیث کا مفہوم ہے ایک حد اللہ کی نافذ ہو جائے 40 دن کی باران رحمت سے بہتر ہے. اللہ کی حدود نافذ کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کے نفاذ جس دن ہم نے اس زمین پر کر لیا، پاکستان کا مطلب جو لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں، واقعتاً عملاً ہم نے کر لیا، ہم حیران ہوں گے کہ اللہ کی برکتیں رحمتیں جس طرح یہاں پر آئیں گی، جیسے یہاں پر سکون اور اطمینان ہے کہ جو آئے گا الحمدللہ. شرط یہ ہے کہ ہم پلٹیں، توبہ کریں، اللہ کی طرف جائیں، رجوع کریں، اپنے بدعمالیوں سے پیچھے ہٹیں، لوگوں تک بات پہنچائیں، دعوت کا، دین کا کام کریں، شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا کرنے میں. اللہ کے نبی نے آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ اصول بھی بتایا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں تاکہ لوگ سوچیں، سمجھیں، پلٹیں، اور اگر یہ نہیں پلٹتے تو پھر بڑا عذاب آتا ہے اور قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نئی قوم کو لے آتا ہے ان کی جگہ اور ان سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کو اس کچرے کی ضرورت نہیں ہے جو دین کے کسی کام کا نہیں ہے. اللہ کیوں اس کو لے کر چلے بھائی، جب دین کا کوئی کام نہیں کر رہے؟ اللہ کے دین کے لیے ہم ایک کیا ہیں، کیا حیثیت ہے ہماری، کیا کر رہے ہیں ہم؟ کچھ نہیں. تو لہٰذا اللہ ہمیں جیسے کچرے کو آگ لگائی جاتی ہے ایسے فنا کر دے گا، ختم کر دے گا، ہم تو باقی ہیں اللہ کے. اللہ دوسری قوم کو جس کو چاہے گا توفیق دے دے گا اور وہ اللہ کے دین کا پرچم سر بلند کر دے گی اللہ کی توفیق سے. یا پھر یہ ہے کہ ہم پلٹیں، توبہ کریں اور قوم یونس کی طرح ہم اجتماعی توبہ کے اندر آئیں اور اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور ہمارے اوپر سے سارے عذاب جو ہیں یہ ٹلیں اور ہم پھر تمیز کے طریقے کے ساتھ انسانوں والی زندگی جی سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.